الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد الامين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خواتین و حضرات، ہم نماز سے متعلق دین کے ہدایات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب جس باب کا ہم مطالعہ کریں گے وہ نماز کی جماعت سے متعلق ہے۔ نماز کے بارے میں یہ بات تو معلوم معروف ہے کہ یہ تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے دین میں یہ سنت ہمیشہ سے قائم رہی ہے کہ تزکیہ اجتماعیت کی غرض کے اس کو جماعت کے ساتھ اور ممکن ہو تو کسی معبد میں جا کر ادا کیا جائے۔ یعنی نماز بحثیت ایک فرض کے جب آپ پڑھ لیتے ہیں، تنہا پڑھ لیتے ہیں، تو اس وقت بھی فرض کے طور پر ادائیگی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ قاعدہ قائم کیا ہے، یہ سنت قائم کی ہے کہ اس کو کسی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل کے ادا کیا جائے فرض نماز کو، اور اگر اس سے بھی زیادہ اللہ میاں سعادت دے تو آدمی کسی معبد میں جا کر اس کو ادا کرے، یعنی کسی مسجد میں، کسی عبادت گاہ میں جا کر ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے یثرب پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ مدینہ میں گئے، اس سے پہلے تو مسلمان انفرادی طور پر بھی نماز پڑھتے تھے، کسی گھر میں مل کر بھی جماعت کرا لیتے تھے، مکے میں یہ صورتحال تھی، لیکن جیسے ہی آپ یثرب گئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ اور مسلمانوں کی ہر بستی اور ہر محلے میں تعمیر مساجد کی روایت اس کے ساتھ ہی قائم ہو گئی۔ یعنی اس کے بعد یہ ایک عام روایت بن گئی کہ اب مسلمان جہاں کوئی بستی بسائیں گے، جہاں کوئی محلہ قائم کریں گے، جہاں کوئی شہر آباد کریں گے تو وہ مسجد بھی بنائیں گے۔ یہ مسجدیں اب دنیا میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی تعمیر کے لیے دین میں کوئی خاص وضع متعین نہیں کی گئی، یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ بتا دیا گیا ہو کہ جو مسجد بھی بنائی جائے اس کے چار ستون ہونے چاہیے، یا اس کی ایسی چھت ہونی چاہیے، یا اس کا ایسا گنبد ہونا چاہیے۔ کوئی وضع نہیں متعین کی گئی، بس یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی معبد، کوئی عبادت کی جگہ ایسی بنا لیں جہاں مل کر نماز پڑھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی تھی، اس مسجد کی جتنی بھی تاریخ ہم کو معلوم ہے، ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ نہ اس میں کوئی گنبد تھا، نہ اس میں کوئی منار تھا، نہ اس میں کوئی محراب تھی، اس کی چھت کھجور کے تنوں سے پاٹی گئی تھی، اور بس ایک یوں سمجھ لے جائے کہ ایسے دیہاتی سا کوٹھا بنا لیا جاتا ہے، اس طرح کی صورت مسجد کی تھی، اور اس کا ایک سہن تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اس کی کوئی وضع نہیں متعین کی گئی۔ تاہم مسلمانوں نے بعض اختلافات کے ساتھ اسے کم و بیش متعین کر رکھا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی مذہب تہذیب بنتا ہے تو اس کے ساتھ وضع قطع میں، لباس میں، اور ایسے ہی عمارات کی تعمیر میں بھی کچھ چیزیں خصوص کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین میں مسجد کی کوئی خاص وضع مقرر نہیں کی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ ایسی ہونی چاہیے، لیکن مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اس کی ایک وضع متعین کر لی۔ چنانچہ اب ہم جب مسجد بناتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے لازم ہے کہ یہ تو مسجد میں ہوگی، یہ مسلمانوں کی متعین کردہ وضع ہے، لہذا ظاہر ہے کہ اس مسلمانوں کی متعین کردہ وضع میں کوئی تبدیلی بھی اگر تمدن کے لحاظ سے ہو جاتی ہے تو یہ کوئی دین کے خلاف نہیں ہے، آپ اس میں تغیرات کر سکتے ہیں۔ اب بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے بعض جگہوں پہ، مثلا ترکی میں آپ کو ذرا اور وضع کی مسجدیں ملیں گی، مراکش وغیرہ میں اور وضع کی مسجدیں ملیں گی، اور یہاں ہمارے ہم بر صغیر میں ان کی وضع کچھ تھوڑی سی مختلف ہے۔ کچھ اقدار مشترکہ ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ان کو ملحوظ رکھا ہے اور ایک وضع متعین سی ہو گئی ہے اب مسجد کی، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق اب بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات جب آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے اذان دی جاتی تھی تو ان سب لوگوں کے لیے مسجد کی حاضری ضروری تھی جن تک اذان کی آواز پہنچ گئی۔ ظاہر بات ہے کہ میرے، آپ کے اور پیغمبر کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب مدینے میں موجود تھے اور ان کی طرف سے اذان دلوائی جاتی تھی اور اس میں کہا جاتا تھا کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور یہ معلوم تھا کہ حضور امامت کرائیں گے، تو اس موقع کے اوپر سب لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسجد میں حاضر آئیں اور نماز پڑھیں۔ پھر ایک مرحلہ وہ بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے مطابق مسلمانوں کی تطہیر کے موقع پر منافقین سے ان کو الگ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے تو اس کے اتمام حجت کے بعد، اس کی طرف سے حق کو واضح کر دینے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اور اس فیصلے سے پہلے مسلمانوں کو، منافقوں کو، منکروں کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ یہ عمل مدینے کے زمانے میں آخری دو تین سالوں میں کیا گیا، سورہ توبہ میں اور بعض اور قرآن مجید کی صورتوں میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ یہ جب معاملہ ہوا تو اس میں اس حکم کے اندر اور سختی کر دی گئی۔ چنانچہ یہ بھی ہوا کہ ایک نابینا نے مسجد کی حاضری سے اجازت چاہی، رخصت چاہی، تو آپ نے رخصت دے دی، لیکن پھر پوچھا کہ اذان سنتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا پہنچنا ہوگا۔ یعنی ایک نوبت ایسی بھی آ گئی کہ معذوری کی بنیاد کے اوپر بھی یہ پابندی لگا دی کہ لوگ آئیں، کیونکہ یہ ضروری تھا اس موقع پر کہ حضور کی مسجد میں آنے والے اور حضور کی مسجد میں نہ آنے والے منافقین کے مابین بالکل فرق واقع ہو جائے، اس پر اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں نے صرف اس کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب کچھ روایات پڑھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ نماز تنہا بھی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو باتیں روایتوں میں اتنی سختی کی بات جگہوں پر آ گئی، ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے لیے مسجد میں موجود ہیں اور آپ کی طرف سے اذان دی گئی ہے تو معاملے کی نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ جس میں معذورین کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ موقع جب گزر گیا اس کے بعد رویہ تبدیل کر لیا گیا۔ پھر بعض لوگوں نے حضور سے کہا کہ ہمارے لیے آنے میں دقت ہوتی ہے، تو آپ نے بعض وقت ان کے گھر میں جا کے خود نماز پڑھا دی کہ اب تم یہاں نماز پڑھ لیا کرو، تو بعد میں اس میں تبدیلی بھی آ گئی۔ اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر، یعنی یہ جب موقع آیا ہے منافقین کو الگ کرنے کا، تو تحدید فرمائی تھی کہ جو لوگ نماز میں نہیں پہنچتے چاہتا ہوں کہ ان کے گھر جلا کر ان پر پھینک دوں۔ یعنی یہ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بیمار بھی اس زمانے میں دو آدمیوں کا سہارا لے کر جماعت میں حاضر ہوتے تھے۔ یعنی یہ جو سال دو سال کا ایسا موقع آ گیا تھا کہ جس میں یہ حکم دے دیا گیا تھا، تو بیمار آدمی بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کے آتا تھا۔ بعد کے زمانوں میں پھر یہ سختی قائم نہیں رہی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ، مسلمانوں کا جو اجماع ہے نماز کے بارے میں کہ وہ جماعت کے بغیر بھی تنہا بھی گھر میں بھی ہو جاتی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے تمام علماء کا کم و بیش یہی اجماع ہے۔ اس کو جب دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی کچھ روایات کو دیکھتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ تضاد ہے اس صورتحال میں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمومی قانون وہی ہے، یہ جو سختی ہے اس کا ایک خاص موقع اور خاص محل ہے۔ ایک وہ حضور کی اپنی شخصیت کے حوالے سے ہے، اور دوسرے وہ ایک سال دو سال کا زمانہ ہے جس میں منافقین کو بالکل الگ کیا گیا ہے، اور اس میں اتنی سختی برتی گئی ہے کہ نابینا کو بھی اجازت نہیں دی گئی اور بیمار کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ یعنی یہ کہا گیا کہ وہ بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ حکم کی یہ صورت تو باقی نہیں رہی، لیکن مسجد کی حاضری اور نماز باجماعت کا اہتمام اب بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، لہذا کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یعنی اب یہ فضیلت کی چیز ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی چیز ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اور اس کا جتنا اہتمام کیا جائے اتنا اس سے خیر حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور کے جو عمومی ارشادات ہیں وہ فضیلتی کے بارے میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس باب میں کچھ اس نوعیت کے ہیں۔ آپ نے فرمایا تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ ہے، یعنی یہ گویا فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضور کا ارشاد ہے کہ اگر لوگ جانتے کہ اذان کے وقت پہنچنے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا اجر ہے، پھر اس کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوا کوئی وجہ ترجیح نہ پاتے تو یہی کرتے۔ یعنی اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ کتنی فضیلت کی چیز ہے اور اس سے کیا اجر حاصل ہوتا ہے، اور ان کو معلوم ہوتا کہ اب کوئی چارہ اس کے سوا نہیں، ہر آدمی پہنچ رہا ہے پہلی صف میں، تو وہ کہتے کہ بھائی قرعہ ڈالتے ہیں، کس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے؟ یعنی یہ ایسی چیز ہے اگر وہ اس کی فضیلت کو سمجھ لیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور اگر جانتے کہ ظہر کی جماعت کے لیے سبقت کرنے میں کیا اجر ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے، اور اگر جانتے کہ فجر اور عشاء کے لیے حاضر ہونے میں کیا اجر ہے، تو اس کے لیے گھسٹ کر بھی پہنچنا پڑتا تو پہنچتے۔ تو آپ نے اس کی فضیلت بیان کی، عمومی ترغیب دی، لوگوں کو بتایا کہ اس میں کیا اجر ہے، ایک یہ پہلو ہے۔ دوسری جانب یہ بتایا کہ فرض ادا ہونے کی حد تک جب آپ نہیں حاضر ہوتے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جانب جہاں سختی کی، اس کی نوعیت میں نے واضح کر دی ہے کہ وہ ایک مخصوص صورتحال کی وجہ سے کی گئی۔ تو اس سے جو کچھ بھی آپ کے ذخیرے میں موجود ہے اس میں سے ہر ایک کا موقع اور محل معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی فضیلت کی چیز کیسے ہے، سختی کے مواقع کیا ہے، اجر کیا بیان کیا گیا ہے، عام حالات کے لیے کیا قانون ہے، یہ ساری بات بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کا ارشاد ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام میں گزاری۔ یعنی یہ بھی گویا فضیلت اور اجر کو بیان کیا ہے کہ کہ اگر ایک آدمی عشاء کی نماز اہتمام کے ساتھ جا کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا اس کو کیا اجر ملے گا، گویا آدھی رات تک اللہ کے راستے میں یا اللہ کے سامنے قیام کرنے کا اجر اس کو حاصل ہوگا. اور اگر اس صبح بھی پڑھ لی ہے، عشاء بھی پڑھ کے آ گیا ہے، صبح بھی فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، تو رات پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے یہاں قیام میں گویا اس نے نماز پڑھتے ہوئے گزاری ہے، اس میں محسوب ہو جائے گی. عورتیں البتہ اس حکم سے مستثنا ہیں، یہ لفظ بہت اچھی طرح سن لیجئے، یعنی عورتوں کو اس حکم سے مستثنا کیا گیا ہے، وہ اس حکم کی مخاطب نہیں ہے. مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، لیکن ان کے لیے یہ چیز نہیں کی گئی. وہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کے لیے بالکل وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی. یعنی فضیلت کے معاملے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے اگر نہیں نکل سکتی مسجد میں جانے کے لیے تو اجر سے محروم نہ رہے، تاہم وہ جانا چاہے تو جب چاہے مسجد میں جا کے نماز پڑھے. ان کے معاملے میں سنت یہی ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن گھر کی نماز ان کے لیے اس کے مقابلے میں بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، لیکن ان پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ ان کے گھر اس مقصد کے لیے زیادہ موزوں ہیں. یعنی گویا حضور نے اس معاملے میں یہ بتا دیا کہ کوئی خاتون یہ خیال نہ کرے کہ اگر وہ نہیں آتی تو وہ اس اجر سے، اس فضیلت سے محروم ہو جائے گی، اس کو گھر میں بھی اجر اور فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر وہ آنا چاہے، یہ سعادت حاصل کرنا چاہے تو اس کو کوئی روکے نہیں. مسجدوں میں وہ آئیں، ان کے لیے اس کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک گھر بنائے گئے ہیں، معبد بنائے گئے ہیں، عبادت گاہیں بنائی گئی ہیں، ان میں اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کا لحاظ کر کے خواتین کے لیے مسجدوں میں آنے، نماز پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے. حضور کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ عورتیں بالعموم مسجد میں آ کے نماز پڑھتی، فجر کی نماز بھی پڑھتی تھی، عشاء کی نماز بھی پڑھتی تھی. اور اس میں بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جس میں فجر کی نماز کے لیے ایک خاتون کو آتے ہوئے ریپ کر لیا گیا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی صورتحال تھی، اس پر بھی حضور نے پابندی نہیں لگائی اور یہ کہا کہ نہیں، وہ آنا چاہتی ہیں تو آتی رہے نماز کے لیے. یہی رویہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے فتنے کا لفظ بول کر یا حالات کا لفظ بول کر ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں لگائی ہیں. تو عورتوں کے لیے مسجدوں میں حضور کے زمانے میں یہی اہتمام تھا. جو اجتماعی نمازیں ہیں ان کا ذکر آگے چل کے آئے گا، ان میں تو بڑی تاکید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ عید کی نماز کے بارے میں تو یہاں تک ہوا کہ بعض خواتین نے اس موقع کے اوپر اپنا عذر پیش کیا کہ ہم تو نماز پڑھنے کی صورتحال میں نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا، کوئی حرج کی بات نہیں، تم آ جاؤ، خطبہ سنو، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جاؤ، نماز نہیں پڑھتی تو نہ پڑھو، لیکن آ جاؤ لازمن، تاکہ عورتوں کا تعلق مسجد کے ساتھ، مسلمانوں کے اجتماعی نظم کے ساتھ پوری طرح قائم ہو. اب ظاہر ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھی جائے گی یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہے. اب تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں ان میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہے، وہ اکیلے میں پڑھی جائے، لیکن اگر وہ مسجد میں پڑھی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو شریعت کا متعین کردہ طریقہ کیا ہے اس کے بعد، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے. پہلی چیز یہ ہے کہ نماز سے پہلے اذان دی جائے گی، یعنی جب باجماعت نماز کا اہتمام ہوگا کسی جگہ یا مسجد بنائی جائے گی تو اس کے لیے سنت یہ قائم کی گئی ہے کہ نماز سے پہلے اذان دی جائے گی تاکہ لوگ اسے سن کر جماعت میں شامل ہو سکیں، گویا لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کا ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو کلمات مقرر کر دیے، یعنی اذان کا معاملہ لوگوں کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا گیا، اس کے کلمات حضور نے مقرر کیے ہیں. وہ کلمات یہ ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ کلمات اذان کے لیے مقرر کیے گئے. ایک ہی مقتدی ہے، یعنی کسی موقع پر آپ نماز کرانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی مقتدی ہے، وہ یا دو لوگ ہیں، ایک جماعت کرا رہا ہے اور ایک آدمی ہے. ایک ہی مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور زیادہ ہو تو امام درمیان میں ہوگا اور اس کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہوں گے. یہ طریقہ مقرر کیا گیا. نماز جب کھڑی کرنے کا موقع آ جائے گا تو نماز کھڑی کرنے کے لیے اقامت کہی جائے گی. اس میں اذان ہی کے الفاظ دہرائے جائیں گے، البتہ اتنا فرق ہوگا کہ حی علی الفلاح کے بعد اقامت کہنے والا قد قامت الصلاح، جس کا مطلب ہے نماز کھڑی ہو گئی، یہ الفاظ بھی کہے گا، یہ اضافہ ہوگا، باقی وہی کلمات. اب جو اذان اور اقامت کے کلمات ہیں، یہ جو پیش نظر مقصد ہے کہ لوگوں کو اطلاع کی جائے، لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کر ایک سے زیادہ مرتبہ دہرائے بھی جا سکتے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کہنا یا تین مرتبہ کہنا یا دہرا کر کہنا، یہ اصل میں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آواز پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ کلمات وہی ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ بہت سی روایتیں دیکھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ بعض کلمات دو دفعہ کہے گئے ہیں، اقامت کے بعد کلمات اکیلے کہے گئے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر چار مرتبہ دہرا دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، ورنہ مقرر کردہ کلمات ہیں جو حضور نے مسلمانوں کو دیے۔ قیام جماعت کا یہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ چار نکات پر مبنی ہے، تو یہ جو طریقہ ہے یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے۔ یعنی یہ طریقہ مسلمانوں نے حضور سے سیکھا اور اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً وہ پورے اتفاق کے ساتھ اس طریقے کو منتقل کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کی کچھ تفصیلات ہوں گی، بعض جزیات ہوں گی، حضور کے زمانے کی ایک تاریخ ہوگی اس کی، یہ روایتوں میں بیان ہوتی ہے۔ یعنی جو اصل طریقہ ہے وہ تو مسلمانوں کے اجماع سے منتقل ہو گیا، اور اس طریقے کی اگر کوئی پیروی کرتا ہے تو دین کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں، کہ ہمارے پیغمبر کے زمانے میں اس میں کیا معاملات ہوئے، کس طرح سے جماعت ہوتی رہی، کیا اہتمام رہا، حضور نے مزید تشریحات کیا فرمائی۔ تو اب ہم ان پر ایک نظر ڈالیں گے، ایک ایک چیز کو لے کے۔ یہ بات یاد ہوگی کہ سب سے پہلے جس چیز کا میں نے ذکر کیا وہ اذان ہے۔ یعنی جب بھی نماز با جماعت کا اہتمام ہوگا یا مسجد میں نماز پڑھی جائے گی تو اذان دی جائے گی۔ اذان کی ابتدا کے بارے میں صحابہ کا جو خواب روایتوں میں نقل ہوا ہے اور جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اذان اور اقامت کا حکم دیا، اس میں اذان کے کلمات دہرائے گئے ہیں اور وہ اس طرح ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ اکبر چار مرتبہ اس میں کہا گیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دو مرتبہ کہا گیا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ دو مرتبہ کہا گیا ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، یہ بھی دو مرتبہ کہا گیا ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ بھی دو مرتبہ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی دو مرتبہ کہا گیا، اور آخر میں لا الہ الا اللہ ایک ہی بار کہا گیا۔ یہ مشہور روایت ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دہرانے کا معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔ تو حضور کے زمانے میں جب صحابہ کرام نے اس کو شروع کیا تو دہرانے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اور اس میں دیکھیں مختلف ہیں، یعنی کچھ کلمات چار مرتبہ ہیں، کچھ دو مرتبہ ہیں، اور آخر میں ایک مرتبہ ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ رسالت میں اذان کے کلمات بالعموم دو دو مرتبہ کہے جاتے تھے۔ اسی بات کو بعض روایتوں میں اس طرح بیان کیا گیا: حضور کے مؤذن ہیں ابو محذورہ، جس طرح بلال آپ کے مؤذن ہیں اسی طرح سے ابو محذورہ ہیں۔ تو ابو محذورہ کو حضور نے جب اذان خود سکھائی تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی تو فرمایا تم اس طرح کہو گے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو وہی چار مرتبہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی بالکل دو مرتبہ ہوا۔ لیکن آپ نے ابو محذورہ سے کہا کہ پھر ایک مرتبہ اس کو دہرا دو، یعنی یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر ایک بار دہرا دو گے۔ اور فرمایا کہ ان کو دہرا کے یہ گویا پھر چار مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہو گے: حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر حضور نے یہ بھی کہا کہ جو درمیان کے کلمات ہیں وہ بھی چار بار دہرائے جا سکتے ہیں، اسی مقصد کے لیے۔ اصل چیز وہ کلمات ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں، دہرانے کا معاملہ حالات کے لحاظ سے ہے، اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لیے۔ انہی کا بیان ہے، ابو محذورہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، دو مرتبہ پست آواز میں اور اس کے بعد دو مرتبہ بلند آواز سے دہرانے کی ہدایت فرمائی۔ یعنی یہ معاملہ بھی رہا کہ ذرا تھوڑی سی کم آواز میں، پھر ذرا بلند آواز میں دہرا دو۔ تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ صبح کی نماز ہو تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم بھی کہو گے۔ یعنی یہی ابو محذورہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے یہ بھی کہا کہ صبح کی نماز میں چونکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو حی علی الفلاح کے بعد یہ الفاظ بھی کہہ دیا کرو، تاکہ لوگ نماز کے لیے اٹھ کر آ سکیں اور انہیں یہ احساس رہے کہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ نیند سے اٹھ کے وہاں پہنچے۔ روایتوں میں ہے کہ بارش برستی یا سردی زیادہ ہوتی تو رات کی نماز کے لیے، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ بارش ہو رہی ہے یا بہت سخت سردی پڑ رہی ہے، یہ کبھی کبھی مدینے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ سردی شدید ہو جاتی تھی، تو رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان میں اعلان کرا دیتے تھے کہ اللہ صلو فی الرحال، کہ لوگ نہ آئے مسجد میں۔ اب دیکھیے یہ اجنبی بات ہوگی آپ کے لیے، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ حضور یہ محسوس کرتے یہ دین کے بالکل فطرت پر قائم ہونے کی دلیل ہے. یعنی ایسا ہوتا کہ بارش ہو رہی ہے تو اذان ہی میں یہ فرما دیتے کہ یہ کہہ دو کہ اللہ صلو فی الرحال, لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں, نہ آئیں تاکہ زحمت کی چیز نہ بنے. اسی طرح یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ آواز بلند کرنے اور اسے ہر طرف پہنچانے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہوئے اپنی انگلیاں کانوں میں رکھتے اور چہرہ دائیں اور بائیں پھیرتے تھے. یہ جو چہرہ دائیں اور بائیں پھیرنا ہے یا کانوں میں انگلیاں رکھنا ہے, اس کا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں ہے. آواز پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. چنانچہ یہاں تو ہمارے ہندوستان کا مزاج یہ ہے کہ یہاں کوئی ایک طریقہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں تبدیلی کی تو مار دیں گے. لیکن جہاں وسعت ہوتی ہے دین میں, تو آپ اگر کبھی مراکش وغیرہ میں جائیں تو وہاں آپ حیرت انگیز طریقے پر دیکھیں کہ مؤذن ایک جگہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دیتا, وہ ایک کونے میں جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہے گا, پھر کسی دوسرے کونے میں مسجد کے چلتا ہوا چلا جائے گا وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دے گا, پھر کسی تیسرے کونے میں چلتا ہوا چلا جائے گا اور وہاں کہہ دے گا. اب موجودہ زمانے میں سائنسی ترقی کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر آ گیا. لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو اس کو کوئی مسجد میں گھسنے نہیں دیتا تھا. ہندوستان میں 1945 تک بڑے بڑے جدیر القدر علماء کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ لہو و لعب کا آلہ ہے, اس لیے اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اب صورتحال لاؤڈ اسپیکر کی یہ ہے کہ اس کو مسجد سے نکالنے کے لیے پولیس چاہیے ہوتی, تو صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی ہے. اس وقت چونکہ اس کے ذریعے سے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں, تو اس لیے اگر کانوں میں انگلیاں نہ دی جائیں, دائیں بائیں چہرہ نہ پھیرا جائے, تو یہ کوئی اذان کا لازمی حصہ نہیں ہے. آپ اطمینان سے کھڑے ہو کے اذان دے دیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اذان میں اصل وہ کلمات ہیں جن کو قائم رہنا چاہیے, باقی جو اس نوعیت کی چیزیں ہیں یہ وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں, اور حضور کے زمانے میں بھی ان کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں رہی ہیں. اس کو میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ مسلمان اس وسعت کو سمجھے جو ہمارے دین میں مختلف حالات کے لحاظ سے رکھی گئی ہے. یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک پرمننس ہوتی ہے جس کو محکم رکھا جاتا ہے, اور دوسری طرف ایک وسعت ہوتی ہے جو تمدن کی تبدیلی کے ساتھ آپ متغیر کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی طلاق کے بارے میں عدت کے احکام بیان کرتے ہوئے عرض کی. عثمان بن ابی العباس آج کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کی اجازت چاہی, تو آپ نے فرمایا مؤذن کسی ایسے شخص کو مقرر کرنا جو اذان کی اجرت نہ لے. اس کو حضور نے پسند نہیں کیا کہ اجرت پر اذان دینے والا آدمی مقرر کیا جائے. یعنی اس بات کو زیادہ پسند کیا آپ نے کہ کوئی مسلمان جائے وقت کے اوپر اذان دے دے جا کے. اب چونکہ مسجدوں کو اہتمام کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے خدام رکھنے پڑتے ہیں جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, یہ سب معاملات کرتے ہیں, تو وہ بالعموم اذان دے دیتے ہیں. لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ عبادت کے معاملے میں اجرت لے کر یہ خدمت انجام دینے کی کریں. اذان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن ہی کے کلمات دہرانے اور اپنے اوپر رحمت بھیجنے کی تلقین کی, اور فرمایا کہ اس کے بعد میرے لیے مقام تقرب کی دعا کرو, اس لیے کہ یہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لیے خاص کیا گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا جو جس نے یہ دعا کی وہ میری شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. حضور نے یہ فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو اس کے جواب میں مسلمان اذان سن رہا ہو تو اس کے کلمات اس کو دہرانے چاہیے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو جواب میں آپ بھی کہیں کہ اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب میں آپ بھی کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب اذان ختم ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا اور اپنے لیے بھی دعا کرنا. چنانچہ یہ دعا جو آپ حضور کے لیے کریں, اپنے لیے کریں, یا اردو میں کریں یا انگریزی میں کریں, کسی زبان میں کریں, البتہ حضور نے صحابہ کو دعا سکھائی بھی ہے اس معاملے میں, ایک جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ بھی کی جا سکتی. آیت محمد الوسیلہ والفضیلہ والی جو دعا ہے وہ دعا حضور کی سکھائی ہوئی ہے, بڑے پاکیزہ اس کے کلمات ہیں, اگر وہ یاد ہو اس کا مفہوم بھی ہو تو وہ دعا آپ کر لیجیے. سیدنا عمر کی روایت میں مزید یہ وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی ہدایت کی. یعنی اس میں باقی کلمات تو ویسے ہی دہرا دیے جائیں گے, لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مؤذن تو کہہ رہا ہے آؤ نماز کی طرف حیا علی الصلاح یا آؤ فلاح کی طرف, تو جواب دینے والے کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ دیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمت اور قدرت سب اللہ ہی کی عنایت سے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی یہ ہے کہ ہمت قدرت سب اللہ ہی کی عنایت سے. اور فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اذان کا جواب دیا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. ظاہر ہے کہ اذان کا جواب سچے دل سے دینے کا مطلب کیا ہے, یہ سمجھ کر دیا کہ کیا کہہ رہا ہوں, اس اقرار اور اعتراف کے ساتھ دیا کہ میں اصل میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اور میں نماز کے لیے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اس دل کی آمادگی کے ساتھ ان کلمات کا جواب دیتا ہے، اس کے لیے یہ بشارت ہونی چاہیے۔ اذان کے بعد کی جو دعائیں آپ سے منقول ہیں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک دعا تو وہی ہے جو عام طور پر آپ نے سنی ہوگی، اللہ رب حاضر دعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبس مقام محمود الذی واتا۔ یہ اتنی ہی روایتوں میں آئی ہے، اس کے آگے بھی بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پر یا اور جگہوں کے اوپر کچھ اور کلمات بھی ہیں، لیکن وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ہے۔ اذان کی دعا روایتوں میں اتنی ہی آئی ہے جتنی میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بخاری کے الفاظ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے پروردگار، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے اور مقام تقرب عطا فرما، اور انہیں قیامت کے دن اسی طرح ممدوح خلائق بنا کر اٹھا جس طرح تو نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے ترجمے میں عام طریقے کے مطابق بعض چیزیں نہیں ہیں۔ ایک تو وسیلہ کا لفظ جو ہے وہ بین ہی اختیار کر لیا جاتا ہے، حالانکہ عربی میں اس کا مطلب ہے تقرب، قرب، اور اس کو ترجمہ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ محسوس کرتے ہیں پتہ نہیں وسیلہ کیا چیز جو وہاں بیان ہو گیا ہے۔ عربی میں اردو والا فضیلہ وسیلہ نہیں ہوتا، یعنی یہ جو لفظ وسیلہ ہے یہ عربی میں بالکل اس معنی میں ہے جس معنی میں آپ بولتے ہیں قرب یا تقرب یا نزدیکی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مقربین میں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام تقرب عطا فرمائے۔ اسی طرح وبس مقام محمودہ جو ہے اس کا بھی ترجمہ کرنا چاہیے۔ وہ مقام محمود لوگ خیال کرتے ہیں غالباً کوئی خاص کرسی ہے، مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اٹھانا اٹھا جس کی سب تعریف کر رہے ہیں، اسے یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اس کے ترجمے کو بھی ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ یہ دعا بھی کر سکتے ہو یا یہ ذکر بھی کر سکتے ہو اذان کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد الرسول وبالاسلام دینا، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں راضی اور مطمئن ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ یہ دعا بھی یا یہ ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پہلی جو دعا ہے آت محمد الوسیلہ والی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس کا اہتمام کیا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا، اور دوسری دعا کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس کے گناہ بخش کیے جائیں گے۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں ہمیشہ متنبع کرتا ہوں کہ شفاعت کے مستحق وہی ہوں گے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ اس کی رحمت کے مستحق، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ اسی کے بخشے جائیں گے کہ جس نے توبہ استغفار بھی کی ہے اور یہاں اس کی تلافی بھی کی ہے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر ظلم کر کے زیادتی کر کے چلے جائیں اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھ لیں اور بس معاملہ ختم ہو جائے، یہ معنی نہیں ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔